أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
خواتین و حضرات، سورہ عنکبوت جس کے موضوعات بھی بدلتے رہے ہیں، جس کے مخاطبین بھی بدلتے رہے ہیں، اسی سورت کے آخری حصے پر اس وقت ہم پہنچے ہیں. کل جن آیتوں کی تلاوت بھی اور جن کا حاصل مطالعہ پیش کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین جو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے ان کا جواب کیا اور بتایا کہ تم لوگ عذاب میں گھر چکے ہو، تم نے سارے اسباب مہیا کر لیں، پھر اور کس بات کا تم مطالبہ کرتے ہو. اور پھر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہجرت کرو، اور ہجرت کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، دعوت پر جمنا چاہیے. اگر تمہیں گردن کا خوف ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر متنفس کو مرنا ہے، اور اگر تمہیں پیٹ کا خوف ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جاندار کوئی زیرو اپنے پیٹ کے اوپر اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں چلتا، بلکہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کائنات کے نشانے پر غور و فکر کرو، کس نے سورج اور چاند بنائے، کون رزق عطا کرتا ہے، اور کون ہے جو بارش برساتا ہے، بارش کے بعد مردہ سرزمین کو زندگی عطا کرتا ہے. اور اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ مردہ سرزمین کو جہاں زندگی ملتی ہے، ویسے ہی مردہ انسانوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ ساری باتیں کل چل رہی تھی. اب اس کے بعد آخری رکوع پر ہم پہنچے ہوئے ہیں سورہ عنکبوت کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. اصل میں یہ جو گمراہی اس وقت جو ان پر مسلط ہے، اہل مکہ پر جو پندار جس میں یہ مبتلا ہیں، جس زعم کے اندر یہ مبتلا ہیں، وہ دنیا کی شیخیت ہے، دنیا کی دولت ہے، ان کے پاس دنیا کا خزانہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بنسبت ان کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی متولشی بتا کر رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں تجارت میں بہت اونچا مقام عطا کر رکھا ہے، اور ان کی جو سطوت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو حکومت ہے، ان کی جو سلطنت ہے، ان کی جو چودراہٹ ہے، اس کی بنیاد پر یہ سارا زعم ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی پر جو ریجھے جاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح سے ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، بی گراؤنڈ پہنچتا ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی اور یہ وہ کھیلتا ہے، دل بہلاتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور پھر خالی ہاتھ جھٹک کر گھر کو شام لوٹ آتا ہے، اس سے زیادہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، دل لگی، ظاہری ٹپ ٹاپ، یہی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی. اس کے علاوہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ آیا دنیا میں انسان 20-25-50-60-70 سال کی زندگی بسر کیا اور موت نے آ کر دستک دی، ہاتھ جھٹک کر خالی ہاتھ موت کے دروازے سے نکل گیا، اور کوئی چیز آدمی ساتھ لے کر نہیں چلتا. تو قرآن نے بتایا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کی گمراہی کا اصل سبب. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، دعوت کا انکار کرتے ہیں، جس پندار کے اندر یہ مبتلا ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ اصل میں دنیا پر رجھے ہوئے ہیں، اور یہ تنگ نظر لوگ ان کو نہیں معلوم کہ دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل کود ہے، ایک دل لگی ہے، ایک تماشا ہے. اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی، حقیقی مسرت اور حقیقی خوشی، حقیقی شادمانی، حقیقی کامرانی، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ کہ دار الآخرہ، آخرت کا گھر کسی انسان کو مل جائے، اور دنیا کے بجائے آخرت کا جو آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، وہاں اگر کوئی کامیاب ہو جائے، اسے جنتیں اگر مل جائے، تو اس سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کتنے یہ چھچورے ہیں کہ اپنے زام میں تو مبتلا ہوتے ہیں، جب تک زندگی خوشی سے رواں دواں ہے، ہنسی خوشی کھاتے پیتے کھیلتے کودتے زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی، کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، بزنس ٹھپ ہو گیا، کوئی زندگی کی کشتی رواں دواں رہتی ہے، اچانک کبھی گرداب میں پھنستی ہے، کسی طوفان کے چکر میں ان کی زندگی کی کشتی آتی ہے تو فوراً اپنی ساری سرمستی بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہی اہل مکہ ہی نہیں، آج بھی ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک دو وقت کی روٹی میسر آتی ہے، کار بنگلے گاڑی نوکر چاکر ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گھاٹے آنے لگتے ہیں، ساری چیزیں جب آتی ہیں تب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ان کی کشتی رواں دواں ہے خوشی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں، لیکن جب ان کا سفینہ کسی بھنور میں پھنستا ہے اور کسی مصیبت کے شکار ہوتے ہیں تو ساری سرمستی بھول جاتے ہیں اور گرفت میں آنے کے ساتھ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فیضا رقیب بالکل کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جب کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی کسی گرداب میں پھنستی ہے تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس وقت سارے معبود گم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی گنیشا یاد آتا ہے، نہ کوئی ونائکا یاد آتا ہے، نہ کوئی اور جو ہے لات اور منات اور عزا یاد آتی ہیں، کوئی خدا کوئی ہستی یاد نہیں آتی۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جب اللہ تعالیٰ اس کشتی کو بچا کر لاتا ہے مصیبتوں سے، بھنور سے، اور ساحل پر پہنچاتا ہے تو یہی بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کا چچوراپن ہے، مال کے زام میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں بھی کشتی ہو سکتی ہے، مانوی لحاظ سے بھی زندگی کی کشتی لے سکتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں جب وہ پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، مصیبت سے جو نکالا ہے، اس کا شکریہ کس کو ادا کرتے ہیں؟ نذرانے چڑھا کر، چادریں چڑھا کر، منت مانگ کر، یہ ساری چیزیں کر کے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ احسان پاتے ہیں اللہ کا اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے معبودوں کا، کتنی بڑی بدبختی ہوگی، کتنی کم عقلی ہوگی ان لوگوں کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس بستی میں، جس شہر میں، شہر امین میں رہتے ہیں، بلد امین میں رہتے ہیں، مکہ کے اندر، یہ مکہ ان کے لیے امن کا گہوارہ ہے، امن کی کشتی ہے، امن کا سفینہ ہے، جبکہ حال یہ ہے اور یتخطف الناس من حولہم، آس پاس میں لوگ اچک لے جاتے ہیں، دن دھاڑے دھاوے بول دیے جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، لوٹ مار کھسوٹ ہے، قتل و غارت گری ہے، قبیلے کے قبیلے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ عرب کا یہ حال تھا، ابھی ہم سورہ روم کا جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عرب کی سرزمین کے آس پاس میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، خطرات تھے، اور رومی سلطنت اور پرشین سلطنت دونوں کے درمیان بڑی زبردست جنگیں جاری تھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اطراف میں، عرب کے اطراف میں ہر طرف جو ہے خون خرابا ہے، اور ایسے ماحول میں ان کو ہم نے امن عطا کیا ہے، کیا یہ ہمارا احسان نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ احسان یاد نہیں آیا؟ اف ابل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ ہیں جو باطل کے پجاری ہیں اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے؟ جو لوگ ایسا کریں گے ان کا اجر اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جس طرح سے سرمستیاں کرتے ہیں، یہ جس طرح سے ناشکری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ومن اعظم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ کٹے کافر، یہ جو سخت قسم کے منکرین حق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، ان کو جہنم کے علاوہ اور کیا ٹھکانہ مناسب ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے بہترین اجر یہی ہے، ان کے لیے بہترین گھر یہی ہے کہ ان کو جہنم کے اندر اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کہا، یہ وہی آیت ہے یاد ہونا چاہیے جو اس سورت کے آغاز میں یہ بات آئی تھی، اسی طرح کی ایک آیت آئی تھی، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا حقیقت میں وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ اسی آیت کو پھر اختتام کرتے ہوئے، یہ قرآنی سورتوں کا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس موضوع سے، جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اسی مضمون سے سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے، سنگھرش کریں گے، باطل سے لڑیں گے، باطل سے ٹکرائیں گے، جو لوگ یہ کام کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی بیٹھ کر ساحل میں موجوں سے ڈرتا ہوا صرف یہ پلاننگ کرتا رہے کہ کہاں سے کودے گا، کہاں سے نکل سکتا ہے، تو وہ پلاننگ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ آدمی سمندر میں کودے نہیں، موجوں سے ٹکرائے نہیں، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ راستہ کدھر سے نکلتا ہے۔ تو قرآن نے یہی بتایا کہ باطل کا جو محیط طوفان اس وقت اٹھ کر آ رہا ہے اور باطل کی جو موجیں اس وقت جلغار کر رہی ہیں، ایک مومن جب عین میدان میں اتر کر دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے، رسالت کا فریضہ انجام دیتا ہے، کار رسالت ادا کرتا ہے، تو اس محیط سائے کے اندر ان محیط موجوں کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے، اور وہ راستے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آتے بلکہ عین میدان دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ سجائی دیتا ہے کہ مومن کو کس راستے سے نکلنا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولتے رہیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کام کریں تو ڈھنگ سے کریں، بے ڈھنگا قسم کا کام، بے ڈھم قسم کے کام جس طرح سے اس وقت امت مسلمہ کر رہی ہے، اس طرح کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ایکسلنس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو پرفیکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو بہترین انداز میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کریں تو جو اس طرح سے کام کریں گے ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایکسلنس کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. تم ایکسلنس اختیار کرو، صبر کرو، استقامت بتاؤ، دعوت کی راہ میں جٹے رہو، مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، اور دعوت کے فریضے میں مجادلہ کرو لیکن بہتر طریقے سے، مناظرہ نہ کرو، دلائل کو پیش کرو، نماز کا اہتمام کرو، قرآن سے چمٹے رہو. یہ ساری ہدایت جو اس سورت کے اندر آئیں وہ سب اپنے بہترین شکل میں کرنا چاہیے. قرآن پڑھیں تو بہترین شکل میں، نماز پڑھیں تو ایکسلنس کے ساتھ، ذکر کریں تو ایکسلنس کے ساتھ، دعوت کا کام کریں تو ایکسلنس کے ساتھ، گفتگو کریں لوگوں سے تو ایکسلنس کے ساتھ، کسی سے اعراض کرنا ہو تو ناک دھو چڑھا کر نہیں، ہنسی خوشی سے نکل جانا چاہیے، اعراض بھی کرنا ہے، روگردانی بھی اختیار کرنا ہے تو پیشانی پر بل ڈال کر نہیں. جو بھی کام اس صورت کے اندر بتائے گئے وہ سارے کام احسان کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے. بھولو نہیں، یاد رکھو، اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتا. یہ گویا کہ سورہ عنکبوت تھی، سورہ عنکبوت کا مطالعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہم ایک نئی سورت کے اندر داخل ہوں گے، وہ سورہ روم ہے. میں نے پہلے رمضان ہی میں بتایا تھا کہ دو سورتیں ایسی ہیں جو حالات حاضرہ پر منطبق ہوتی ہیں، ایک سورت سورہ قصص، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ حالات حاضرہ میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اور دوسری صورت ہے سورہ روم، اس کی بھی بہت سی آیتیں ہمارے لیے اپلائی ہوتی ہیں آج کے زمانے میں. سورہ روم قرآن مجید کے سورہ نمبر 30 ہے، 30ویں سورت ہے، اور 21ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے. اس سورت کا نام سورہ روم اس لیے رکھا گیا کہ اس میں روم کی ہسٹری نہیں بیان کی گئی ہے، اس میں رومن جو فلاسفی ہے اس پر گفتگو نہیں ہے، رومن آرکیٹیکچر پر گفتگو نہیں ہے. روم اس لیے ہے، روم اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک آیت میں، ایک ٹکڑا اسٹارٹنگ ہی میں، پہلی ہی آیت میں غلبت الروم، اہل روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، تو اس آیت میں روم کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام روم رکھا گیا ہے. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ویسے ہسٹری میرا سبجیکٹ نہیں ہے، جن لوگوں کو ہسٹری سے دلچسپی ہو، اس جگہ سب سے بہترین تفسیر اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ کو چاہیے تو جن لوگوں کو ہسٹری سے دلچسپی ہے وہ لوگ عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ پڑھیں، ان کی جو تفسیر ہے، انگلش تفسیر، انگریزی تفسیر، اس میں سب سے بہترین طور پر وہاں آپ کو تفسیر ملے گی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ملے گا. اس کے بعد مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے تفہیم القرآن میں بیک گراؤنڈ لکھا ہے، تو جو تاریخ کے طلبا ہیں ان کے لیے ان دو تفاسیر کے اندر تاریخی پس منظر ملے گا. لیکن پھر بھی میں اپنے سامعین کے لیے کچھ مختصر کی باتیں رکھوں گا، تاریخی پس منظر سورہ روم کا، تاریخی پس منظر کیا ہے، کن حالات میں سورہ روم نازل ہوئی. سورہ روم بھی جو ہے سورہ عنکبوت سے متصل سورت ہے، اس سے قریب ہی میں نازل ہونے والی ایک سورت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے. 5 یا 6 سنے نبوت سمجھ لیجیے، اللہ کے رسول کا نبی بن کر 6 سال ہو گئے. گزشتہ سورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، ان عرضی واسعہ، اے میرے بندو میری سرزمین بہت وسیع ہے، چلو ہجرت کرو، اللہ نے حکم دیا، صحابہ کرام نے ہجرت کی. اس کے متصل بعد قریب ہی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، سورہ روم نازل ہوئی. اس میں جو بہت سے مضامین ہیں، میں نے جیسے کہا کہ سورہ عنکبوت ہی کی طرح سورہ روم بھی بڑی پیچیدہ صورت ہے، اس میں بھی مخاطبین بدلیں گے، اس میں بھی موضوعات بدلیں گے، اس میں بھی گفتگو کا نہج اور استدلال کا نہج بدلتا رہے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مربوط شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں. یہ 6 سنے نبوت یا 5 سنے نبوت میں یہ صورت نازل ہوئی جبکہ اللہ کے رسول کو رسول ہوئے 5-6 سال ہو چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب دو بڑی بڑی سلطنتیں اس زمانے کی، دو سپر پاورز کے درمیان زبردست ٹکراؤ تھا، اور اللہ کے رسول کو رسالت کی ذمہ داری ملنے سے 8 سال پہلے ہی اللہ کے رسول کو رسالت کی ذمہ داری ملنے سے 8 سال قبل یہ دو بڑے امپائر کے درمیان، دو بڑے بڑے امپائر، دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک رومی سلطنت جس کا جو ہے دنیا کے مغربی میپ میں آپ دیکھیں گے، میپ میں دیکھیں گے تو مغربی حصے میں رومن امپائر جسے کہتے ہیں رومی سلطنت تھی، اور دوسری طرف جو ہے فارس کی سلطنت تھی، پرشین امپائر جسے کہتے ہیں جس کی حکومت جو ہے ایران اور سینٹرل ایشین ریپبلک، اس وقت جو آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، ترکمانستان ہے، یہ سارے جو کنٹریز ہیں اس وقت یہ پرشین امپائر کے اندر یہ کنٹریز آتے تھے، تو دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ رومن امپائر کے بھی دو سب ڈویژن تھے، ایک کو کہا جاتا تھا رومن امپائر جس کا کیپٹل روم تھا، جو آج روم ہے وہی کیپٹل تھا، اور ایک رومن امپائر ہی کا ایک سب ڈویژن تھا جسے بائزنٹائن امپائر کہا جاتا تھا، بازنطینی سلطنت کہا جاتا ہے اردو میں بائزنٹائن امپائر، اور بائزنٹائن امپائر کا کیپٹل تھا ٹرکی میں۔ اگر میپ ہوتا تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے، جو طلبہ ہیں وہ جو ہے تصور میں لا سکتے ہیں کہ کہاں روم ہے، کہاں جو ہے ٹرکی ہے، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹرکی میں کانسٹنٹینوپل، ایک کوئی پادری تھا کانسٹنٹائن، اس کے نام سے وہ ملک، اس شہر کا نام پڑا کانسٹنٹینوپل، جسے قسطنطنیہ اردو میں کہا جاتا ہے اور آج کی دنیا میں استنبول کہا جاتا ہے۔ استنبول مرکز تھا، دارالحکومت تھا، یعنی دو دارالحکومت تھے رومن امپائر کے، ایک روم اور ایک جو ہے قسطنطنیہ، یہ دو تھے، اور ادھر جو ہے ایران تھا مرکز ان لوگوں کا۔ دو مملکتوں کے درمیان بہت زبردست قسم کی لڑائی چل رہی تھی، اور پرشین امپائر میں یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اردو میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں خسرو سیکنڈ کہا جاتا ہے، تو خسرو سیکنڈ یا خسرو پرویز کہہ لیں، اس کی لڑائی تھی رومی سلطنت کے ساتھ، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ فتوحات کرتا ہوا تیزی کے ساتھ ایران سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایران سے وہ آگے بڑھا، ٹرکی کو اس نے قبضہ کیا، قسطنطنیہ کو اس نے قبضہ کیا، اس سے آگے میپ میں دیکھیں گے تو اردن کو اس نے قبضہ کیا جسے آج جورڈان کہتے ہیں، پھر اس سے آگے آیا تو اس نے سیریا کو قبضہ کیا جسے ملک شام کہا جاتا ہے، دمشق کو اس نے قبضہ کیا، یہ ممالک پر ممالک کو فتح کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا، اور رومی سلطنت مغلوب ہوتے جا رہے تھے، روم کے لوگ پسپائی اختیار کر رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے، اور دنیا میں کہیں دور تک حالات میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ رومی سلطنت پھر سے بھی سر اٹھا سکتی ہے، اس طرح سے بری طرح سے پٹائی ہو رہی تھی رومی سلطنت کی، اور روم کے بڑے بڑے لوگ، جو قیصر روم تھا اس کا قتل کیا گیا، اس کے بچوں کا قتل کیا گیا، بری طرح سے یہ خسرو تھا، خسرو پرویز یہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا داخل ہو رہا تھا رومی سلطنت کے اندر، داخل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں یعنی 6 سن نبوت میں یہ وہ معاملہ آیا کہ بالکل عرب کی سرزمین کے سر کے اوپر فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، وہاں تک داخل ہو گیا خسرو پرویز، اور یہ ہوا تھا 614 میں۔ 614 وہی سن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں حبشہ کی طرف۔ یہ 614 میں وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتا ہے، فلسطین کے اندر داخل ہوتا ہے، 90,000 عیسائیوں کا قتل عام کرتا ہے خسرو پرویز، ایرانی بادشاہ 90,000 عیسائیوں کا قتل عام کرتا ہے، ان کی جو بڑی گرجا گھر، ان کا جو بڑا چرچ تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، بڑے بڑے کلیساؤں کو، بڑے بڑے چرچز کو وہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ سلیب، وہ کراس جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر جان دی تھی، اسلام کا نہیں، عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ جس کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی وہ بہت ہی مقدس سلیب تھا ان کے نزدیک، اس سلیب کو بھی وہ چرا کر لے گئے، اٹھا کر لے گئے، تو اس طرح سے بری طرح سے اس نے تباہی مچائی۔ پھر فلسطین، وہاں سے بیت المقدس کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کر کے سینا کے اندر داخل ہوا، پھر مصر کے اندر چلا گیا، تو اس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ فتوحات حاصل کرتا ہوا، دنیا کے دو سپر پاورز کے درمیان جنگ جب ہوئی تو دو سپر پاور کے بجائے سپریم پاور بن گیا، جس طرح آج امریکہ سپریم پاور بنا ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ داخلہ کرتے ہوئے اور مغلوب کرتے ہوئے، رومی لوگوں کو مغلوب کرتا ہوا ایران جو ہے آگے چلا جا رہا تھا۔ جب اس نے بیت المقدس فتح کیا تو بیت المقدس اور رومی سلطنت کا جو ذمہ دار تھا اس وقت، اس کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے ہیراکلیس، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ہرقل، ہرقل بعض لوگ ہرقل بھی کہتے ہیں، ہرقل جو اس کا ذمہ دار تھا، ہرقل کو اس نے خط لکھا، کون؟ ایران کے بادشاہ نے۔ وہ خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرعونیت، اس وقت مغربی ممالک کے جو لوگ جس زبان میں گفتگو کرتے ہیں وہی زبان آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ سب خداؤں سے بڑا خدا، تمام روئے زمین کے مالک، خسرو کی طرف سے، خسرو خط لکھ رہا ہے اور فرم ایڈریس میں لکھ رہا ہے کہ سب خداؤں سے سب سے بڑا خدا اور تمام روئے زمین کے خدا خسرو کی طرف سے، اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام، کون ہرقل کو لکھا جا رہا ہے اور کمینہ اور سب سے بے شعور بندہ ہرقل کے نام دنیا کا سب سے بڑا خدا لکھ رہا ہے. اس خط میں ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ اگر واقعی تم حق پر تھے, واقعی تم خدا کو ماننے والے تھے, کیونکہ یہ زرتشت تھے, یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے, مشرکین تھے ایران کے لوگ, جبکہ یہ لوگ عیسائی تھے, خدا کو ماننے والے تھے, رسول کو ماننے والے تھے. اس نے لکھا تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے, کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا, میں نے یروشلم کا خاتمہ کر دیا, بیت المقدس کے گرجا گھروں کو میں نے ختم کر دیا, اگر تو واقعی خدا پر بھروسہ رکھتا تھا تیرا خدا نے کیوں تجھے بچایا نہیں. یہ گویا کہ زعام کی باتیں. اسی طرح کی باتیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک رمضان یا دو رمضان کا پیپر اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جہاد وہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جہادی فورسز اس وقت دنیا سے نیست و نابود ہو چکے اور جہاد دنیا میں اب چلنے والی نہیں ہے, ڈنکا بجے گا تو صرف ہمارا بجے گا, ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا. یہی بات اس نے کہی تھی کہ اگر تیرا خدا تمہارا ساتھ ہے تو تمہارے خدا کو چاہیے تھا کہ فلسطین کو بچا لیتا, تمہارا خدا کیوں اس نے مسمار ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اس طرح کی باتیں بہت ہی متکبرانہ باتیں اور گھمنڈ کی باتیں اس نے کہیں. یہ وہی زمانہ تھا جہاں اس طرح سے یروشلم تک ایرانی بادشاہ آ چکا, تو دوسری طرف یہاں زبردست جنگ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان چل رہی تھی. یہ نظریاتی جنگ, وہ میدان کی جنگ ہے. نظریاتی جنگ میں کفار و مشرکین جو ہے مسلمانوں کو دبا رہے تھے, کچل رہے تھے, مسلمان ہر طرف سے کھدیڑے جا رہے تھے, مسلمانوں کو جو ہے پسپا کیا جا رہا تھا, ملک چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. تو دونوں کے درمیان مماثلت تھے, ایک طرف رومی مغلوب ہو رہے تھے, دوسری طرف مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے. یہ دونوں کے درمیان ریلیونس ہم دیکھ لیں. اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, الف لام میم غلبت الروم, الف لام میم مغلوب ہو گئے رومی, یعنی رومی اس وقت جو ہے دنیا کے اندر پسپا ہو چکے ہیں, اس وقت ان کو ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ نے کہا فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, اور کچھ ہی مدت کے اندر یہ رومی پھر سے غالب آئیں گے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پیشن گوئی تھی. دنیا میں اس وقت دور دور تک کوئی جو ہے روشنی کی کرن نہیں تھی کہ اب رومی سلطنت کے لوگ پھر سے سر اٹھا سکیں گے, پھر سے جی سکیں گے, پھر سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لے سکیں گے, اس کا کوئی امکان نہیں تھا. اسلام نے یہ اعلان کیا, قرآن نے پیشن گوئی کی کہ رومی اس وقت گو کے مغلوب ہو چکے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر پھر وہ دنیا میں غالب آئیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار نے مذاق اڑایا, ہٹے اڑائے, کہا کہ لو دیکھو یہ تو بری طرح سے فٹ رہے ہیں, خدا کے ماننے والے, رسول کے ماننے والے. ان کی دلچسپی اہل مکہ کی دلچسپی کفار کی دلچسپی, قریش کی دلچسپی ایران کے ساتھ تھی. کیوں؟ دونوں مشرک تھے. یہ لازمی بات ہے, یہ دنیا میں ایسے ہی ہوگا کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہوں گے ہماری حمایت ہوگی, ہمارا دل ان کے لیے چاہے گا, ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ ہندوتوا کے فورسز ہوں یا امریکن فورسز ہوں یا دنیا کے اور جو تہذیبیں ہیں, وہ ایک کے بعد دیگر ایک کے ساتھ چلتے چلیں گے اور پولرائز ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کی دلچسپیاں جو ہے امریکہ کے ساتھ ہیں, جبکہ مسلمانوں کی دلچسپیاں, ہم ایک آفاقی امت ہیں, ہمارے پاس یونیورسل بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے, ہماری امت پوری دنیا میں, تو جہاں بھی مسلمان مظلوم ہوگا ہمارے دل میں روئے گا. یہی حال ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو صحابہ کرام کی دلچسپیاں عیسائیوں سے تھے. کیوں؟ اس لیے بھی کہ عیسائی اس وقت تک مسلمان تھے, جب تک کہ کوئی اور رسول نہیں آتا پچھلے رسول کے امتی کو مسلمان کہا جائے گا. تو عیسائی اس وقت مسلمان تھے, یہودی مسلمان نہیں تھے. یہودیوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو یہودی مسلمان نہیں تھے, لیکن عیسائی مسلمان تھے. اور اللہ کے رسول کی دعوت چونکہ ابھی عیسائی دنیا میں نہیں پہنچی تھی, لہٰذا ان کو مسلمان ہی تسلیم کیا جاتا تھا. تو مسلمانوں کی حمایت مسلمانوں کے ساتھ لازم ہے. پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عیسائیوں کی بھی مسلمانوں سے ہمدردی تھی. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا سورہ نساء کے اندر, سورہ مائدہ کے اندر, اور پرسوں ہم نے سورہ قصص کے اندر دیکھا کہ حبش سے ایک وقت آیا 20 لوگوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس سے ملاقات کی اور آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارا واقعہ ہم نے دیکھا. تو عیسائیوں کی بھی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ تھی. تو اب قریش کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ خدا پر ایمان رکھنے والے, یہ کتاب کو ماننے والے, یہ رسول کو ماننے والے, دنیا میں ہر جگہ پیٹے جاتے ہیں, ان کا کوئی مقام نہیں, ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. عزت ہے, مقام ہے, اور کوئی سلطنت واقعی رہ سکتی ہے تو وہ شرک کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کے رسول کا اور صحابہ اکرام کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور جب قرآن نے یہ آیت نازل کی کہ اب رومی غالب آئیں گے تو اور مذاق کرنے لگے. لو, ایک طرف تو پسپا ہو رہے ہیں, ایک طرف سے تو پٹ رہے ہیں, اور پھر یہ بھی دعویٰ, یہ بھی زعم کہ دنیا میں پھر سے غالب آ جائیں گے روم کے لوگ. تو اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق ان کا جو لقب لگا ہے اس میں کئی وجوہات کی, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں اللہ سے زیادہ بڑھ کر وعدہ کرنے والا, بہترین وعدہ کرنے والا اور سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اللہ کے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے ساتھ شرط لگائی, اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا. یہ مدینے میں آنے کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه قرآن نے نازل کیا سورہ مائدہ کے اندر, تب یہ حرام ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے یہ حرام نہیں تھا. تو شرط لگائی امیہ بن خلف کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, 3 سال کے لیے 10 اونٹ کی شرط امیہ بن خلف نے لگائی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح سے امیہ بن خلف کہہ رہا ہے کہ قرآن کی بات غلط ہے اور یہ لوگ غالب نہیں آئیں گے, اس کے لیے اس نے 10 اونٹ شرط لگائی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, تم جو ہے 10 نہیں 100 اونٹ کر دو. اور قرآن نے یہ لفظ بیس سنین جو ہے 10 سال سے کم مدت کے لیے استعمال ہوا لفظ, تو 10 سال کی تم جو ہے شرط لگا لو, 10 سال کے اندر رومی لوگ پھر سے غالب آئیں گے, شرط لگا لو اور 100 اونٹ کر لو. گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف سے کہا کہ نہیں بھائی 3 سال نہیں 10 سال کی شرط ہوگی اور 100 اونٹ ہوگی. دونوں نے مان لیا, تسلیم کر لیا. تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال گزرنے کے اندر 8 سال تک رومی مغلوب ہوتے رہے. فلسطین سے جو ہے وادی سینا, وادی سینا سے مصر, مصر کے بعد جو روم تک جو ہے یہ ایران کا بادشاہ بڑھتا ہوا آگے چلا گیا. سیلاب کی طرح اس کی سلطنت بڑھتی رہی اور ہر طرف سے اس کے ڈنگے بجتے رہے, غرور اور کبر اس کے اندر بڑھتا چلا گیا. اور اس نے اس جنگ کو مسیحیت اور زرتشت کے جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان دونوں مذہب کے درمیان گویا کہ مذہبی جنگ کا اعلان کیا. جس طرح سے ہمارے بش صاحب نے اعلان کیا یہ کروسیڈ ہے, یہ صلیبی جنگ ہے, یہ مسلمانوں اسلام اور مغرب کے درمیان نہیں, مسلم اور مغرب کے درمیان نہیں بلکہ اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان ایک جنگ ہے. ان کی زبان سے بات نکل گئی, اس میں 100 مرتبہ انہوں نے جو اسے ریپیوٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ایران کا بادشاہ اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کا کے درمیان جنگ قرار دیا تھا. تو اس طرح سے مجوسیت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور شرک کا غلغلہ ہوتا جا رہا تھا دنیا کے اندر. 8 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں, یہ 5 سنِ نبوت میں, اور 8 سال آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا, 13 سال مکے میں رہے. 8 سال کے بعد یعنی ہجرت حبشہ کے 8 سال کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ درپیش ہوتا ہے. آپ جب مدینہ کو جاتے ہیں تو عین اسی زمانے میں خیسر روم, سیزر جسے کہا جاتا ہے, روم کا جو بادشاہ تھا اس نے انگڑائی دی, کہا کہ نہیں اب ہماری کھوئی ہوئی سلطنت کو ہم پھر سے واپس لیں گے اور ایران کی جو ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ایرانی سلطنت کا ہم خاتمہ کریں گے. ختم کھا کر وہ اٹھا اور پوری دنیا میں اس وقت معلوم دنیا میں جہاں جہاں گرجا گھر میں چرچس میں جو ہنڈی میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں نا, جسے فنڈس جو ہوتے ہیں, جو لوگ منت مرادیں جو مانتے ہیں, وہ سارے پیسے کو اس نے چرچس سے سود پر حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد اب پھر ایران پر حملہ کرنے کی اس نے کوشش کی اور آگے بڑھتا ہوا اس نے بیک ڈور سے انٹری حاصل کی. پہلے وہ آرمینیا کے اندر داخل ہوا. آپ کو اگر میپ یاد ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکی سے پھر آرمینیا, آذربائیجان, یہ سارے ممالک لگے ہوئے ہیں. آرمینیا کے اندر داخل ہوا, پھر آرمینیا سے گھس کر وہ آذربائیجان کے اندر داخل ہوا. آذربائیجان میں زرتشت کا مقام پیدائش ہے, ان کے مذہب کا, مجوسیت کے مذہب کا جو بانی ہے زرتشت, زرتشت کا مقام پیدائش ہے. اس مقام کو اس نے ڈھا دیا, بری طرح سے اس نے ختم کر دیا. اس کے بعد ان کا سب سے بڑا جو آتش کدا ہے, ان کے جو پوجا گھر ہے, جو ان کی عبادت گاہ ہے, وہ آرمینیا کے اندر ہے, اس کی بھی اس نے بجا دیا اور پوری طرح سے تباہی مچائی. ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کر اس نے قتل کیا. سلطنت ایران کی کمر توڑ دی, شاہی محلات کو تباہ کیے, خسرو کو پکڑا اسے قتل کیا, اس کے 18 بچوں کو لائن سے کھڑا کر کے قتل کر دیا گیا. ایک آدمی کو بھی سلطنت کے بڑے آدمی کو اس نے نہیں چھوڑا. قیصر روم نے پھر سے فتح حاصل کی اور بری طرح سے مارتا ہوا آگے بڑھا اور ایرانی سلطنت کو اس نے قبضہ کیا. 8 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ادھر اس نے ایرانی سلطنت پر حملہ شروع کیا. 1 سال کے اندر وہ ایران کے اندر تک پہنچ گیا اور وہی سال تھا جبکہ غزوہ بدر واقع ہوئی اور بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کو فتح حاصل ہوئی اور کفار و مشرکین پسپا ہوئے. یہ گویا کہ کوئنسیڈنس ہے, ادھر سے ہجرت کی انہوں نے اور ادھر سے مغلوب ہوئے, پھر ادھر سے اللہ کے رسول نے مدینہ ہجرت کی اور ادھر سے رومی بادشاہ نے لڑائی کی شروعات کی, پھر لڑائی میں وہ ایران پر فتح پایا, ادھر مسلمانوں نے کفار و مشرکین پر فتح پائی. یہ گویا کہ کوئنسیڈنس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من قبل و من بعد و یوم اذ یفرح المؤمنون, پہلے بھی اللہ کا اختیار تھا جبکہ رومی مغلوب ہے اور آج رومی غالب ہوئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری سلطنت کا نظام ہے, کسی کے ہاتھ میں سلطنت کا نظام نہیں ہے. اس وقت کی موجودہ دنیا میں جن لوگوں کو قبر ہے, جن لوگوں کو زعم ہے کہ دنیا کے وہی سپر پاور ہیں, انہیں پر تاریخ ختم ہو گئی ہے. دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, مغرب میں جو آزادی آ گئی ہے, جو ڈیموکریسی آ گئی ہے, اب تاریخ کا اختتام ہو چکا. اینڈ دا لاسٹ مین یعنی وہ انسان جس نے ڈیموکریسی کے اندر سانس لی, جس نے جمہوریت کا نظام دیکھ لیا, وہ دنیا کا آخری آدمی ہے. یہ جو سارے زعم تھے اسے اتنا زبردست دھکا لگا کہ دا اینڈ اینڈ آف ہسٹری نہیں، دا اسٹارٹنگ آف دا ہسٹری شروع ہو گیا، ایک نئی تاریخ دنیا میں اب بن رہی ہے 11 ستمبر کے بعد. تو یہ سارا دام ختم اس لیے ہوگا کہ للہ الامر من بعد من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا فیصلہ، سارا اختیار پہلے بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، آج بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ یوم یفرح المؤمنون، مومنوں کے لیے بڑی خوشخبری کا دن ہوگا. کیوں؟ تین خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ رومی غالب آ گئے، یعنی عیسائی غالب آ گئے، مسلمانوں کے ہمدرد تھے یہ لوگ. تو سب سے بڑی خوشی مسلمانوں کی یہ تھی کہ آج رومی غالب آ گئے اور ایرانی پسپا ہو گئے. دوسری خوشی اس لیے تھی، اسے خاص کر جو ہے سید شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ یہ کہ قرآن کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی، یہ اللہ کے رسول کی رسالت کے لیے ایک اور دلیل ہے. پچھلی صورت میں ہم نے بعض دلائل دیکھی، یاد ہوگا آپ کو. اس صورت میں یہ دلیل تھی کہ رومی غالب آئیں گے، یہ آپ کی رسالت کے لیے ایک دعویٰ تھا، اور اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کر دکھایا، اور 10 سال کے اندر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. تو قرآن کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی، مومن کی اس کی بڑی خوشی تھی. تیسری خوشی ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین ہارے، مشرکین بری طرح سے پٹے، مشرکین کو جو ہے پسپائی ہوئی، مشرکین کھدیڑے گئے، بری طرح سے ان کے سرغنے، ان کے لیڈرز مارے گئے. تو ادھر بھی مشرکین پسپا ہوئے عرب میں، اور ادھر ایران میں مشرکین پسپا ہوئے. تو مسلمانوں کو ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین خوشی کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا. عزیز الرحیم، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مدد دیتا ہے، اور بڑا ہی وہ زبردست ہے، اور بڑا ہی رحیم ہے وہ. اس کی حکمت کے ساتھ یہ کام ہوا، اس کی مدد کے ساتھ یہ کام ہوا. مسلمان بھی فتح پائے، قرآن کی پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی، اور عیسائی بھی فتح پائے. ان آیتوں کے پس منظر میں ایک بات مجھے خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ روم کے اندر صاحب رومی غالب آ گئے، ایرانی غالب آ گئے، ترانی غالب آ گئے، آج کے مسلمانوں کے حساب سے سوچا جائے تو یہ سب دنیا بھی کام تھا. دنیا میں رومی غالب آ جائیں، ایرانی غالب آ جائیں، ترانی غالب آ جائیں، اس سے مسلمانوں کیا لینا دینا تھا؟ بھائی مسلمان تو دیندار ہیں، نماز روزے کی پابند ہونی چاہیے، اللہ اللہ کرنے والے، مسجد کا اہتمام کرنے والے، مسجدوں کی رکھوالی کرنے والے. دنیا میں کون غالب آیا، کون پسپا ہوا، اس سے مسلمانوں کو کیا لینا دینا تھا آج کے حساب سے اگر دیکھیں؟ نہیں، اللہ تعالی نے بتایا کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد وہ دنیا سے آنکھ بند کر زندگی بسر نہیں کر سکتا. وہ شتر مرغ کی طرح جو ہے ریت کے اندر اپنے سر کو چھپا کر وہ یہ نہیں تصور کر سکتا کہ دشمن غائب ہو چکا ہے. مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ حالات پر وہ نگاہ رکھتا ہے، حالات کے نفس پر وہ نگاہ رکھتا ہے. آج کون غالب آئے، کل کون غالب آئیں گے، آج کس کی حکومت ہے، آج کون کون تدبیریں کر رہے ہیں، ان تدبیروں کو کیسے توڑا جائے. ایک مومن جو ہے وہ دانا ہوتا ہے، وہ جہاں دیدہ ہوتا ہے، وہ فراست والا ہوتا ہے، وہ حکمت والا ہوتا ہے، دنیا پر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اگر پیپر پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے سب یہ دنیا بھی کام ہے، یہ سارے جو ہے دنیا کے گورکھ دھندے ہیں. اگر گورکھ دھندا دنیا کا ہوتا تو کیا ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر امیہ بن خلف کے ساتھ شرط لگانے کی؟ یہ سب دنیا بھی کام تھا. کوئی غالب آ جائے اس سے مسلمانوں کو کیا لینا دینا تھا؟ کوئی بھی فتح پا جائے اس سے مسلمانوں کو کیا لینا دینا تھا؟ نہیں، اللہ نے یہ تربیت کی کہ مومن دنیا سے آنکھ بند کر کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ دنیا کے حالات پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. یہ گویا کہ تصور دیا گیا. اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ سب جو ہے ہماری کمزوریوں کو ہمیں جاننا چاہیے، ہماری کمزوریوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور ہمیں اپنا نقطۂ نظر بدلنا چاہیے. میں اگر آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو مجھے معلوم ہے بہت سے ایسے واقعات کہ بعض لوگوں کو اگر اخبار بھیجا جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب معاف کرنا، اخبار بھیجنا بند کر دیجئے، یہ سب دنیاوی کام ہے، ہمارے پاس دنیاوی کام کرنے کے لیے وقت نہیں. یہ بھی جواب ملتا ہے. اچھا، دنیا پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی، دنیا سے ہم آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. کون ہارا، کون جیتا، امریکہ کی اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اصل میں موٹیوز کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے. موٹیوز کیا ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حالات پر اثر انداز نہیں ہوتے، ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ ہم حالات پر اثر انداز نہیں ہوتے، ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ہم ہمیشہ سے جو ہے حالات کے دباؤ میں آتے ہیں، ہم ایکشن نہیں لیتے، ہم صرف ری ایکشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں، ایسی ایک تنظیم کا نام میں نہیں بتانا چاہتا، ایک سال کے اندر انہوں نے 250 ہڑتال کی. یہ امت مسلمہ کی تنظیموں کا حال ہے، 365 دن میں 250 ہڑتال کی. ہمارا کام صرف ری ایکشن کرنا، احتجاج کرنا اور کٹورے لے کر بھیک مانگنا. احتیاط اور احتجاج، یہی ہماری مسلم تصویر ہے، احتیاط اور احتجاج. یا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے یا ڈیمانڈ کریں گے, صاحب ہم کو اتنا ریزرویشن دے دو, اتنے ہم کو سیٹ دے دو, اتنا فلاں کر دو. تو ہم ایکشن, ایک تو پہلے ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں, حالات پر اثر انداز نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکشن نہیں لیتے, صرف ری ایکشن کرتے ہیں. پانی باڑی میں ہم نے دیکھا کل کیا ہوا, کیا ری ایکشن تھا ہمارا؟ کوئی اس کے اندر بصیرت تھی؟ کوئی اس کے اندر مردانگی تھی؟ کوئی اس کے اندر ہمت ہے؟ ساری چیزیں بیک ڈور سے کام کرنا اور پردہ پوش ہو کر کام کرنا, نقاب پوش ہو کر کام کرنا, یہ ہمارا شعار ہے. نہ حالات پر ہماری نگاہیں, اور نگاہ ہوتی بھی تو ری ایکشن کی نگاہ ہوتی ہے. دیکھیے بنگلور میں کتنا اچھا کام کیا, ری ایکشن نہیں کیا, ایکشن کیا انہوں نے. جماعت اسلامی, ایس آئی او, جمعیت العلماء اور دیگر تنظیمیں مل کر, یہ ساری تنظیموں نے پہلے اپنے اپنے بزرگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا فون پر, اور یہ سارے لوگ مل کر چلے گئے پولیس کمشنر کے آفس میں. پولیس کمشنر کے آفس میں بیٹھ کر بلایا ایڈیٹر کو, ہندو کے ایڈیٹر کو. ہندو کا ایڈیٹر آیا تھوڑی دیر کے بعد, دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی, مصالحت بھی. اس نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا کہ صاحب میں نے یہ اس لیے چھاپا ہے فلاں اور فلاں. پھر مسلمانوں کا پریشر پڑا, پولیس کے درمیان بیٹھ کر گفتگو ہوئی, اور اس نے اسی وقت اپالوجی مانگی اور کہا کہ میں کل جو ہے اپنا معافی نامہ شائع کروں گا. ہو گیا 12-1 بجے 2 بجے تک معاملہ پورا واقعہ. اس کو کہتے ہیں ایکشن, حالات پر اثر انداز ہونے کا یہ طریقہ ہے. اور ہمارا جو طریقہ تھا وہ حالات پر اثر انداز ہونے کا نہیں, ری ایکشن کا طریقہ تھا, ایکشن کا طریقہ ہمارا نہیں تھا. ہمارا یہ بھی ہمارا شعار ہے, ہمارے پوسٹرز میں دیکھیں, سازش. صاحب ہم سازش کا شکار ہو گئے, ہندو لوگوں نے ہمارے خلاف سازش کی, یہودیوں نے ہمارے خلاف سازش کی. جو لوگ سازش کرتے رہے اور ہم جو سازش کا شکار ہوتے رہے, ہم جو ہے گویا کے لوگوں کے لیے نرم چارہ بن چکے ہیں. لوگ سازش کریں, ہم سازش کا شکار ہوتے ہیں. ہم کو تدبیر کرنا نہیں آتا, لوگوں کی تدبیروں کے جال میں ہم پھنستے ہیں. حالات پر نگاہ نہیں ہونے کے نتیجے میں ہم ری ایکٹیو ہو چکے, ہم جو ہے سازش کا شکار ہو چکے, ہم حالات سے متاثر ہو چکے. ہم کو قرآن کی یہ تعلیم ہے, سورہ روم سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انتہائی نازک اور تاریخ حالات میں بھی مومن جو ہے امید کا حامل ہوتا ہے, اور اللہ پر اسے بھروسہ ہوتا ہے. وہ حالات کو ایسے کروٹ دیتا ہے, اور کبھی بھی وہ مایوس ہو کر ری ایکشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, ہمارا ایسا حال نہیں ہے اس وقت. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ری ایکشن ہی کا ایک نتیجہ مالیگاؤں کے اندر ہم نے دیکھا, کتنا بھیانک فساد اور کتنی زبردست تباہی اور نقصان ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک فتویٰ لوگوں نے تقسیم کیا, اور اس فتوے میں پڑھ کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ سب فلاں 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 چیزیں ہم جو ہے لینا اور دینا لینا بند کر دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود کا لینا بھی حرام ہے, سود کا دینا بھی حرام ہے. ایمبارگو وہ ہوتا ہے کہ عراق سے نہ تیل کو لیا جائے گا, نہ عراق کو کوئی اور سامان سپلائی کیا جائے گا. تبھی جو ہے عراق کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو لینا اور دینا دونوں چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ صاحب ہم بعض چیزیں اگر امریکہ کی نہیں لیں گے, کوکو کولا پیپسی اور فلاں فلاں نہیں پئیں گے, تو کمپیوٹر کس کا چلائیں گے؟ کس فلائٹ میں حج کے لیے ہم جائیں گے؟ کیا ہندوستانی بنا دیں؟ کیا مسلمانوں کا کوئی اور جو فلائٹ بنانے کا کوئی ہمارے پاس فیکٹری ہے؟ کس فلائٹ میں ہم حج کے لیے جائیں گے بتائیے؟ ہم جو ہے بڑے بڑے جو ہمارے پاس انڈسٹری ہیں, چمڑے کی انڈسٹری یہاں ہے کانپور میں اور کلکتہ میں اور مختلف جگہ, یہ سارا سامان اگر امریکہ کو نہیں بیچیں گے تو کس کو بیچیں گے؟ کہاں بیچیں گے ہم؟ آپ بتائیں کہ ہم کیا اسٹریٹجی لیتے ہیں دنیا کے اندر, کیا ہماری بصیرت ہے, کیا ہماری دانش مندی ہے, کیا ہماری فہم و فراست ہے. آپ غور کیجئے, دیکھیں کہ مسلمان ری ایکشن کا شکار ہونے کے نتیجے میں وہ فتویٰ انہوں نے مالیگاؤں کے اندر تقسیم کیا, اس کے نتیجے میں کتنی بڑی تباہی آئی. کیسے حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے, حالات کا مطالعہ کرنا, حالات پر قابو پانا, حالات پر اثر انداز ہونا. ہمارے ایک دوست نے بتایا, اور واقعی بڑی حکمت کی بات ہے, حالات پر اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے خلاف ایشوز ہو دیتے ہیں, کبھی شاہ بانو کا کیس اٹھاتے ہیں, ہم جو ہے جواب دیتے ہیں کہ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی تین طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور پیپرز پر پیپر سیاہ کر دیے جاتے ہیں, اور ہم جواب دیتے ہیں نہیں صاحب اسلام میں تین طلاق کا ایسا نہیں ہے, بڑی عاجزی کے ساتھ منت کے ساتھ ہم کہتے ہیں. پھر جو ہے لجا کا معاملہ آیا تو ہم جو ہے ہمیشہ اگین جو ہے ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آ گئے. سلمان رشدی کا ایشو اٹھایا, پھر اگین ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آ گئے. ہم ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں, لوگ ہم کو ایشوز دیتے ہیں, ہم ایشوز کا جواب دیتے رہتے ہیں. کب تک چلے گا؟ ایشوز ہم نہیں چھیڑتے. اس ملک کے اندر ایشوز چھیڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں, غور کریں تو اس ملک کا جو سماج ہے, اس کے اندر جو طبقات ہیں, اس کے اندر جو کشمکش ہے, اس کے اندر جو ناانصافی ہے, اس کے اندر جو عدم مساوات ہے, یہ ساری چیزوں کو اگر ہم اچھالتے ہیں باہر, تو اس وقت وہ لوگ ڈیپینڈنگ پوزیشن میں آئیں گے. یہ کام ہمارا نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ اس وقت. ہم ایشوز کو چھیڑتے نہیں. کتنے ایشوز ہیں جو اس وقت ہم گفتگو نہیں کر سکتے. اگر لوگ سمجھنے والے ہیں, بیٹھے ہیں, گفتگو کریں, تو ایک فہرست دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جو ہے ڈیپینڈنگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں, لوگوں کو ہم جواب دینے کی پوزیشن میں لا سکتے ہیں. آپ سوال چھیڑتے جائیے, آپ ایشوز کو پھینک دے جائیے دنیا کے اندر، یہ ساری تدبیریں ہم نہیں کر سکے، یہ ہماری کمزوری ہے. تو قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حالات پر نگاہ رکھو، حالات پر اثر انداز ہو، حالات کے مطابق ایکٹ کرو، ری ایکٹ نہ کرو، اور تم تدبیریں کرو، لوگوں کی تدبیروں کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو یہ ہمت دلائی گئی، یہ جذبہ دلایا گیا، یہ ولولہ دلایا گیا اس صورت کے اندر. اور اللہ تعالی نے بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مدد سے ہوگا، پہلے بھی اسی کی مدد سے ہوتا تھا، آج بھی اسی کی مدد سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ گہری نگاہ رکھنے والا ہونا چاہیے، وہ ان ڈیپتھ جاتا ہے، حالات پر نہیں، حالات کی تہ میں جاتا ہے، یہی مومن کا کمال ہے. اب قرآن کی اگلی آیت پر غور کیجئے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. لوگ ایسے ہیں کہ حالات کے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ مومن یہ ہے وهم عن الآخرۃ، یہ عام لوگ وہ ہیں کہ وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. آخرت کا مطلب دو ہے، یہ دنیا کے بعد کی زندگی، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اسلام مخالف دشمن قوتیں، یہ ساری جو ہے دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آخرت کو یہ فراموش کر چکے ہیں. یہ بھی ایک مطلب ہے. بعد مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے، اور صحیح مطلب یہ ہے، اس کی وہ مفہوم جو پہلے میں نے بتایا وہ بھی قابل عزت مفہوم ہے. لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے وہم عن الآخرت ہم غافلون کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ظاہر میں نظر آتے ہیں اس کے پیچھے، اس کی تہ میں جو اصل حقیقتیں پوشیدہ، لوگوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی. یہ مطلب ہے، ظاہر پرست لوگ، دنیا پرست لوگ ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، اور ظاہر کے پیچھے جو باطن کار فرما ہے، جو حقیقتیں کار فرما ہے، جو خدا کی قدرت کار فرما ہے، اس تک لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. لیکن مومن کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے، وہ ظاہر بھی نہیں ہوتا، وہ حقیقت پرست نہیں ہوتا، وہ حقیقت پرست ہوتا ہے، صرف ظاہر کا پجاری نہیں ہوتا. دنیا کو دیکھ کر پیپر پڑھ کے، میں یہی اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو 2.5 روپے کا پیپر پڑھ کے ہم بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن 2.5 کروڑ یعنی 2.5 بلین ڈالر خرچ کر کے ایف بی آئی اور سی آئی اے جس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے، مسلمان جو 2.5 روپے کے پیپر پڑھ کے اس چیز کا پتہ لگانے لگتے ہیں. ہم کو حقیقت کی تہ میں جانا نہیں آتا، ہم کو حالات کی تہ میں جانا نہیں آتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا پرست لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کے پیچھے جو باطن ہے اسے نہیں جانتے. مومن وہ ہوتا ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، ظاہر کے پیچھے جو حقیقتیں پوشیدہ کار فرمائیں اسے بھی جانتا ہے. اس کے لیے بہترین چیز ہے سورہ یوسف کا مطالعہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے ظاہری چیزوں کے پیچھے جو حقیقتیں کار فرمائیں اس کو آپ نے بیان کیا تھا، وہ سورہ یوسف کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو حقیقتوں کا مطالعہ کرنا نہیں آتا، انہیں مطالعہ کرنا شروع کرنا چاہیے. اور ہم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى. یہ لوگ دنیا کے اتار چڑھاؤ سے، ایپ اینڈ فلو سے، دنیا کے نشیب و فراز سے متاثر ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے، کائنات کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی یہاں دوام نہیں ہے. نہ ایرانیوں کو دوام ہے، نہ رومیوں کو دوام ہے، نہ مسلمانوں کو دوام ملا تھا، اور نہ آج امریکہ کو دوام ہے. کسی کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں جو ہے پاور اور سلطنت نہیں ملتی، بلکہ وہ اجل مسمہ فار اے ٹرم اپوائنٹڈ، انگلش میں اگر کہیں تو فار اے ٹرم اپوائنٹڈ. ہر ایک کو ایک مدت کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کا کاروبار دیتا ہے. اگر وہاں کامیاب ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں کامیاب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ٹانگ کھینچ کر نیچے اتارتا ہے، دوسری قوم کو اوپر چڑھاتا ہے. تو کیا انہوں نے دنیا کے حالات پر غور نہیں کیا؟ حقیقتوں کو یہ نہیں سمجھتے؟ خود اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، کائنات کا مطالعہ کریں. سورج چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غروب فرما دیتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، پھر رات کچھ دیر رہتی ہے، پھر رات کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر دن کا شروع ہوتا ہے. کسی کو یہاں دوام نصیب نہیں، کسی کو یہاں پرماننس نصیب نہیں ہے. ہر چیز یہاں ٹیمپرری ہے، ہر چیز یہاں آنی جانی ہے. لا آپ تھرمو ڈائنامکس اگر پڑھیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک شروعات ہے اور ہر چیز کا ایک خاتمہ ہے. یونیورس کے بارے میں پہلے ایک تصور تھا، عجیب و غریب تصور، لیکن لا آف تھرمو ڈائنامکس آنے کے بعد یہ تصور ملا کہ ہر ستارہ اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک اختتام ہے. ایک دن وہ تارہ ختم ہو جائے گا، ایک دن سورج ختم ہو جائے گا، ایک دن یہ سولر سسٹم ختم ہو جائے گا، ایک دن یہ گیلیکسی ختم ہو جائے گا، ایک دن یہ نیبولا ختم ہو جائے گا. یہ سائنس کی باتیں ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے. قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کسی کو یہاں دوام نہیں، کسی کو یہاں پرماننس نہیں، ہر چیز آنی جانی اور پانی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بقا نہیں رکھتا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، اپنے رب سے ملاقات کو وہ مانتے نہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو بھی یہاں پرماننٹ زندگی نہیں ملے گی، کچھ سال زندگی بسر کریں گے اور پھر آخرت میں خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کر چلیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک دو آیتیں ہیں اس کی تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن یہ کہتا ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, آج کے دور جدید کا بھی حال کا مطالعہ کریں, تو ایک چیز یہ نقطے میں نگاہ رکھنی چاہیے کہ دنیا میں آج اگر امریکہ کو پاور نصیب ہے تو اسے پرماننس نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ بڑی بڑی قوتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. قرآن کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروا وجاءتهم رسلهم بالبینات. قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی ایسی قوموں کو اٹھایا جو ان سے زیادہ مضبوط تھیں. کون مضبوط تھیں؟ مصر کے احرام بنائے گئے, آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن ان سے زیادہ قوتیں تھیں. قسطنطنیہ دنیا کے اندر جو عمارتیں ہیں, جو تہذیب تھی اس کا مطالعہ کریں, دنیا میں ان سے زیادہ مضبوط قومیں گزر چکی ہیں. وآثار الارض اور انہوں نے دنیا کو ادھیڑا. کتنا ادھیڑا؟ ان لوگوں سے زیادہ انہوں نے دنیا کو ادھیڑا. دے ایکسپلائٹڈ دا ریسورسز آف دا ارتھ کہیں گے اگر ہم انگلش میں کہیں تو. وعمروها اکثر مما عمرو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین کو بسایا اور زمین کے خزانوں کو انہوں نے ادھیڑا. کتنا ادھیڑا؟ دے ایکسپلائٹڈ دا ریسورسز آف دا ارتھ, جو دیگر قوموں نے اتنا نہیں کیا. اس سے پہلے کے لوگوں نے ایسا سب کچھ کیا تھا. دنیا میں بڑی بڑی قومیں گزری تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو تباہ کیا. جب وہ ظلم پر اتر آئے تو وما کانا لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, جب ان قوموں نے ظلم کیا تو اپنی ترقی کے باوجود, اپنے عروج کے باوجود, اپنے سائنٹیفک انونشن کے باوجود, اپنے زمین کو بسانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا سورج غروب کیا اور وہ بری طرح سے دنیا میں مارے گئے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا, دنیا میں تکبر کیا, دنیا میں زعام بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عاقبت خراب کی اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برا بدلا دیا اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی بہت ہی برا انجام. تو یہ گویا کہ پہلا رکو ختم ہوا. کل انشاءاللہ جو ہمارا دوسرا رکو ہوگا اس میں بہت سی چیزوں کا سائنسی مطالعہ انشاءاللہ آئے گا. رین کے پروسیس پر انشاءاللہ ہم سائنسی نقطۂ نظر سے گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد کل یہ بات یہ بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ زندوں سے مردہ کو اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم سائنسی تحقیق کی روشنی میں بات کریں گے. اور اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان جو سکون کا رشتہ ہے, مبدت کا رشتہ ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم نفسیاتی نقطۂ نظر سے کل گفتگو کریں گے. انہیں کچھ باتوں پر آج میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان باتوں کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین, جتنی آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں جتنے اچھے پہلو ہیں ان سب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ایسے پہلو ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان سب پہلوؤں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, گمراہی کا جو اصل سبب ہے دنیا کی رنگینی, دنیا کی دل نشینی اور دنیا پر ریچ جانا, اے پروردگار اس سے ہماری حفاظت فرما. ہم دنیا میں رہیں, دنیا خوب کمائیں, دنیا کھائیں پیئیں, لیکن پروردگار اسے مطمئن نظر بنانے سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں آخرت کو مطمئن نظر بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں رضائے الہی اور فلاح آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی نعمتیں تو نے ہم کو عطا فرمائیں, رزق کی نعمت اور علم کی نعمت, امن کی نعمت, جو نعمتیں تو نے عطا کی ان سب نعمتوں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تیری راہ میں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے وعدے کے مطابق ہمارے لیے راہیں کشادہ فرما, ہمارے لیے نئے نئے راستے پیدا فرما. اے پروردگار ہمیں حالات پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اے پروردگار حالات کی لحاظ سے ہمیں ایکشن لینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں پرو ایکٹیو بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حالات پر اثر انداز ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حالات کا رخ موڑنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں وہ ہمت دے, ہم میں وہ جسارت دے, ہم میں وہ شجاعت دے, ہم میں وہ بصیرت عطا فرما. اور ہمیں اے پروردگار دنیا میں ایک بہترین کارنامہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. تیرے ناشکر بندوں میں ہمارا شمار نہ فرما, تیرے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما. ہمیں بصیرت عطا فرما, ہمیں حکمت عطا فرما, ہمیں دانش مندی عطا فرما. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا